بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يدخل الله الحديث قابل احترام بزرگو نوجوان دوستو محترم ماں اور بہنوں کل جس بات پر گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کی زمین سے اس سرزمین مکہ سے نکال دینے والے ہیں لیکن آپ کو اس سرزمین سے نکال کر بہت دیر یہاں یہ ٹکنے نہیں پائیں گے بلکہ یہ خود بھی یہاں سے اکھڑ جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب جب انبیاء کو ستایا گیا, تنگ کیا گیا اور انبیاء کو شہر بدر ہونے پر مجبور کیا گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. یہی ہماری سنت ہے. اور اس کشمکش کے ماحول میں آپ نماز پر قائم رہیے اور پنجگانہ نماز کے اوقات کی تنظیم بتائی گئی کہ ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, پھر فجر کی نماز اور پھر اس کے بعد خاص کر تہجد کی نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ نماز آپ کے لیے نفل ہے, یہ نماز آپ کے لیے فرض سے ایک زائد چیز ہے. اور یہ نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے. اور آج بھی جن لوگوں کو, جو لوگ دائی ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے ائمہ ہمارے صلحاء گزرے ہیں, ان لوگوں نے اپنے آپ کو گویا کہ ایک معنوں میں فرض قرار دے لیا تھا اور بڑی پابندی کے ساتھ ترک کیے بغیر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشمکش کے اس ماحول میں جہاں دعوت کا مرحلہ مکے میں اپنے آخر منزل کی طرف پہنچ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کوئی ایسا ہتھکنڈا نہیں تھا جسے ان لوگوں نے استعمال نہ کیا ہو. بھپتیاں کسی گئیں, مذاق اڑایا گیا, تمسخر کیا گیا, دلگی کی گئی, سوالات کی بوچھاڑ ہوئی, اعتراضات کیے گئے اور پھر یہی نہیں, اس سے آگے ستایا گیا, لوگوں کو مکے سے نکلنے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا اور کئی صحابہ کو مارا گیا, پیٹا گیا, یہ سب کچھ ہوا. اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے. آپ کو ہر طرف سے ستایا گیا, تنگ کیا گیا, آپ کو دیوانہ کہا گیا, مجنون کہا گیا, ساحر کہا گیا, سحر زدہ کہا گیا. یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخے اکاس یا اس طرح کے اور مقامات پر جا کر دعوت دیتے تھے, پیچھے ابو جہل اور ان کے ساتھی جاتے اور کہتے تھے لوگوں سے, اس دیوانے کی بات نہ سنو, یہ دیوانے کی بھیڑ ہے, اس کی باتوں میں نہ آؤ, اس کے دام میں نہ پھنسو. لوگوں کو جا کر پیچھے پیچھے جا کر ہویا کہ لوگوں کو بتاتے تھے. اس طرح کی ساری انہوں نے کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک عزت کی. ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام پر لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کام پر لگے رہیے, نماز کی پابندی اختیار کیجئے, بہت دور نہیں وہ دن, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچائے گا. یہ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے, یہ آپ کی اگر مخالفت کرتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کی ناقدر شناسی کرتے ہیں, آپ کی قدر نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ وہ دن قریب لانے والا ہے جبکہ آپ خلائق کے محمود ہو جائیں گے، لوگوں کی زبانوں پر آپ کے حمد کے ترانے ہوں گے، لوگ آپ کی تعریف بیان کریں گے، ساری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا، آپ کا بول بالا ہوگا، آپ کی امتی ہوں گے اور ہر طرف آپ کا نام لیا جائے گا اور آپ کو عزت کے مقام پر، مقام محمودہ، ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ عنقریب پہنچائے گا جہاں آپ کی حمد ہوگی، جہاں لوگ آپ کی تعریف بیان کریں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کے اترنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ پہنچے وہاں سے آپ کی بلندی شروع ہوتی ہے. لوگوں نے ناقدردانی کی، لوگوں نے آپ کی قدر نہیں پہچانی، لیکن مدینہ جانے کے بعد لوگوں نے وہاں آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، آپ کے ہاتھوں میں ایک مملکت عطا کر دی، مدینہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور اس کے بعد بڑی تیزی سے اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا. اور آج کا وہ دن ہے کہ جہاں ہر جگہ ہر گوشے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. مقام محمود کی ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آپ خلائق کے محمود ہو جائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگوں کے درمیان آپ کا نام بلند کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. اس سلسلے میں یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی قدردانی کرنے والے، آپ کو سب سے بلند مرتبہ عطا کرنے والے مستشرقین بھی پائے جاتے ہیں، اورینٹلسٹ بھی پائے جاتے ہیں، کئی ایسے نان مسلم رائٹرز پائے جاتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی لکھا اور بڑی قدر شناسی کے ساتھ لکھا اور بڑی قدردانی کی اور آپ کا نام بہت بلند کیا. ان میں سے ایک کتاب کا نام اس کا حوالہ میں دیتے چلوں کہ امریکہ سے ایک کتاب شائع ہوئی تھی مائیکل ہارٹ کی، دا 100. اس میں دنیا کی عظیم 100 بڑی شخصیتوں کا ذکر ملتا ہے اور اس میں سب سے سر فہرست اگر اس نے رکھا، لکھنے والا ایک کرسچن، لکھنے والا ایک نصرانی، اور اس میں اس نے دنیا کی عظیم 100 ہستیوں کا تذکرہ کیا تاریخ میں، تاریخ انسانی میں، جب سے انسان کی تاریخ معلوم تاریخ ہے، معروف تاریخ ہے، وہاں سے لے کر اس صدی تک اس نے 100 بڑی بڑی شخصیتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سب سے سر فہرست رکھا، سب سے اول درجہ فرسٹ رینک اگر اس نے دیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس کے بعد اس نے نیوٹن کو رکھا ہے نمبر 2 پر، اس نے نیوٹن کو رکھا. اس طرح اس نے 100 لوگوں کی فہرست مرتب کی ہے. اس میں لکھتا ہے وہ، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا درجہ دینے کا کہ کیا وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسس کو اس نے چوتھے مرتبے پر غالباً فورتھ رینک اس نے دیا ہے، نیوٹن کو سیکنڈ رینک دیا، اور بڑی بڑی شخصیتوں کو اس نے بہت پیچھے ڈھکیل دیا، حتیٰ کہ اس ملک کی بڑی شخصیت جسے لوگ باپو کہتے ہیں، مہاتما کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، اس نے اس کو 100 شخصیتوں میں نہیں لکھا. اس کے بعد وجہ بھی لکھی کہ میں نے اس کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا، اس کا دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا. اگر گاندھی ہوتا یا نہ بھی ہوتا تو یہ ملک ہندوستان آزادی ضرور لے لیتا، تو گاندھی کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے پر اس نے قدر گویا کہ تحسین فرمائی اور لکھا کہ محمد وزیر سیکولر ایز ویل ایز اے ریلیجیس لیڈر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واحد سب سے بڑی وصف، سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی میدان کے بھی ایک ماہر انسان تھے اور مذہبی میدان کے بھی ایک ماہر انسان تھے. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جس کے اندر دونوں صفات جمع ہوں، دنیاوی معاملات میں، سیاسی میدان میں لوگوں کو جمع کرنے میں، جنگ کرنے میں، جدال کرنے میں، صفا صلاحی کرنے میں، ایگریمنٹس لکھنے میں، خطوط لکھنے میں، بادشاہوں سے گفتگو کرنے میں، ان ساری چیزوں میں دنیاوی معاملات میں ہی ٹاپ موسٹ لیڈر، اور مذہبی معاملے میں انتہائی متقی، انتہائی اخلاق و کردار کا پابند، وعدہ وفا کرنے والا شخص. ایسی کوئی شخصیت دنیا میں نے ایسی عظیم ترین شخصیت نہیں دیکھی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اٹ از ان پیرلڈ کمبینیشن آف سیکولر اینڈ ریلیجیس انفلوئنس وچ آئی فیل entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مذہبی میدان میں بھی اور دنیاوی میدان میں بھی ان کا جو کارنامہ ہے، انہوں نے جو عظیم سیاسی انقلاب برپا کیا اور جو عظیم مذہبی انقلاب برپا کیا، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلا درجہ عطا کیا ہے. اور انسانی تاریخ میں ان سے زیادہ اثر پیدا کرنے والا، ان سے زیادہ اثر چھوڑنے والا کوئی شخص میں نے تاریخ انسانی میں نہیں دیکھا. یہ مقام محمودہ ہے کہ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا جہاں اپنے نہیں دوسرے غیر بھی اور پرائے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں کو دکھ پہنچانے کو، زج پہنچانے کو آپ خاطر میں نہ لائیے، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کو ایسے مقام پر پہنچائیں گے جہاں دنیا میں آپ کا بول بالا ہوگا. ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے لوگوں نے، مفسرین نے، مقام محمودہ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور ایسے موقع پر لوگ کسی شفیع کی تلاش کریں گے، کوئی شفاعت کرنے حوالہ مل جائے. اور بہت طویل حدیث بخاری میں، مسلم میں اور مسند احمد میں ان سب حوالوں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ معاملہ نرمی کا پیدا کرا دیجیے، آسانی پیدا کرا دیجیے، اور میدان حشر کی مصیبتیں اور تنگیاں ہم جھیل نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کہہ دیں گے، ان کو اپنی غلطی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، آپ کھا لیے، تو کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آج خدا کے سامنے میرے اندر اتنی ہمت اور اتنا یارا نہیں کہ میں تمہارے لیے سفارش کر سکوں. پھر لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، انہیں یاد دلائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو کشتی کے ڈوبنے کے وقت میں نے اسے دعوت بیٹے کے ڈوبنے کے وقت میں نے اسے دعوت دی تھی کہ کشتی پر سوار ہو جائے، اس غلطی کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے چہرہ نہیں بتا سکتا، تم جاؤ کسی اور پیغمبر کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی طویل حمد و ثنا بیان کروں گا، جتنا کچھ اس نے مجھے سکھایا ہے اتنی تعریف بیان کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ محمد سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، کیا مانگنا ہے مانگیے، تب میں ان بندوں کے حق میں سفارش کروں گا جن کا معاملہ بالکل قریب ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی کچھ کمی رہ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی سفارش کر دیں گے، بلکہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے نام اعمال میں نیکیوں کی کچھ کمی ہو جائے، تو ایسے سب لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت پہنچا کر دم لیں گے. یہ وہ مقام ہے جسے کسی اور نبی کو نہیں ملا، یہ سب سے بلند ترین مقام ہے، شفیع کا مقام، میدان محشر کے شفیع ہوں گے، یہ مقام محمودہ ہے. کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور دونوں بات صحیح ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو مقام محمود ملا، تعریف کا مقام ملا، عزت و اقبال کا مقام ملا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کا، اقبال کا، احترام کا، تعریف کا، اور ایسا انوکھا مقام ملے گا جو کسی اور نبی کو نہیں ملے گا، اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یہ آیتیں وہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین کا سامان، کہ جب آپ ہر طرف مسائل سے گھرے ہوئے، مصیبتیں، پریشانیاں، اور مکہ چھوڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے، ایسے موقع میں یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی لیجیے کہ آپ اطمینان رکھیے، یہ لوگ آپ کا بال بیٹا نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے پر آپ کا آپ کی گویا کہ دنیا پر آپ کی سطوت ہوگی، آپ کی سلطنت قائم ہوگی، دنیا میں آپ کا نام بلند ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا یہ دعا سکھائی، اور اس دعا میں ہجرت کی بو ملتی ہے، ہجرت کی طرف اشارہ ملتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا ہے جو سکھائی گئی، لیکن حقیقت میں صرف یہ دعا نہیں ہے بلکہ ایک پیشن گوئی ہے، ایک پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے کی، اور وہ پیشن گوئی حرف صحیح ثابت ہوئی. اس دعا میں یہ ہے کہ اے پروردگار، جہاں سے جہاں بھی مجھے داخل فرما، حق کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے بھی مجھے نکال، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مجھے نکال، اور میری پشت پناہی کے لیے، میرے سہارے کے لیے، میری مدد کے لیے مجھے ایک سلطنت عطا فرما، سلطنت کی قوت عطا فرما. غور کیجیے ان دعا کے الفاظ پر. پہلی بات یہ آئی ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، خارج نہیں، مکے سے نکلنے کا ذکر نہیں ہے، داخل ہونے کا ذکر ہے. اس میں یہ پیشین گوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے جانے سے قبل واپس مکے میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہو چکا ہے، یہ پیشین گوئی ہے. اور مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکے سے عزت کے ساتھ نکال، یہ نہیں کہا مجھے مکے میں عزت کے ساتھ داخل فرما، اور نکال تو عزت کے ساتھ نکال، داخل ہونے کا فیصلہ پہلا ہو گیا اور بعد میں نکلنے کا ہوا. تو نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آج محمد اور ان کے ساتھی مکے سے نکالے جا رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جبکہ واپس وہ داخل ہوں گے اور فاتحانہ چاند سے داخل ہوں گے، اور وہ فاتح بن کر آئیں گے، اور یہ سارے سرکش اور تاغی اور باغی لوگ مفتوح بن کر، غلام بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ دن آنے والا ہے قریب میں. تو یہ دعا سکھائی گئی، اور اس دعا میں فتح مکہ کی بشارت ملتی ہے، ایک بات تو اس دعا میں یہ ہے. دوسری بات اس دعا میں یہ ہے کہ پروردگار، میں نے باطل کا سرنگو کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، اخلاقی مفاسد اور برائیاں اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے دعوت کا پورا کام میں نے انجام دیا، اور انت تک آپ نے جد و جہد کیا اور آپ نے اس کا حق ادا کیا. لیکن احادیث میں بات آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے شر، دنیا میں بہت سی برائیاں، دنیا میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو قرآن سے اللہ تعالیٰ نے دور نہیں کیا، سیاست اور حکومت سے اللہ تعالیٰ نے دور کیا. یہ آیت بتاتی ہے کہ سیاست کا چاہنا، سیاست کا حاصل کرنا، حکومت اور اقتدار کو پانا کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ دنیا پرستی کی علامت نہیں ہے، بلکہ عین اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، دنیا سے شیطان کا راج ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اگر مومن اور مومنوں کی جماعت حکومت کی طالب ہوتی ہے تو وہ دنیا پرستی نہیں، عین دینداری ہے، اور یہ دینداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا پرستی ہے تو وہ مبارک وہ دنیا پرستی، اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سکھائی گئی. آپ دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے ایک سلطنت میرے مدد کے لیے تیار فرما. اور ایسا ہی ہوا کہ مکے سے نکلے تو مدینے کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی، اور اس سلطنت کے نتیجے میں آپ نے اپنے دین کو نافذ کیا، اسلام کو نافذ کیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. یہاں ایک بات یہ عرض کرتے چلوں، لوگ ممکن ہے کہ پوچھیں گے کہ صاحب سیاست اور حکومت اللہ کے رسول نے کیا. ہاں یقیناً کیا، اور نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سارے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد اور اس کی غایت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حدید میں فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو کتاب اور میزان دے کر اس لیے بھیجا دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرے، اسی لیے ہم نے بھیجا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے ان کو ایک پولیٹیکل پاور عطا کیا. انزلنا الحدید کا مفہوم لکھا ہے علماء نے، لوہا عطا کیا، لوہے کے گویا کہ فرس اور فرم کے بارس اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ معنی نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ لوگوں مفسرین نے لکھا کہ ایک سیاسی قوت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حوالے کی ہے اور انبیاء نے یہ کام کیا ہے. تو یہ پولیٹیکل پاور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اس سے بیگانے، ہم اس کی ضرورت سے ناواقف. جیسے اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کہ آدمی گھوڑا مانگتا ہے تو وہ دنیا پرستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آدمی اگر تلوار کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دنیا پرستی نہیں ہے. نہیں ہے نا دنیا پرستی، لوگ اس کو دنیا پرست نہیں کہیں گے. اسی طرح اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، قرآن کی باتوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اگر مومن حکومت اور سلطنت اور اقتدار اگر طلب کرے تو یہ کیسے دنیا پرستی ہو سکتی ہے؟ جبکہ تلوار مانگنا دنیا پرستی نہیں، جبکہ گھوڑا مانگنا دنیا پرستی نہیں ہے، تو آخر سیاست اور حکومت اور اقتدار کا مانگنا کیسے دنیا پرستی ہو سکتا ہے؟ لوگ آیتوں کے مفہوم میں نہیں جاتے. مغلوب ہو کر، محکوم ہو کر اس ہندوستان میں ہم 200 سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ایسے ہی اپنا مزاج بنا لیا کہ محکومی اور مغلوبی ہی ہمارا مقدر ہے، اور سیاست، اقتدار، غلبہ اور فتح چاہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ دنیا پرستی ہے. گویا کہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ہم نے قرآن کے معنی کو تحریف کر دیا، اس کے اندر ہم نے تبدیلی کر دی. کتنی افسوس کی بات، کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت ہی کو انکار کر دیا. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر ہم اس ملک کے اندر بھی اور دنیا بھر میں بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے، اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن احکام کو نافذ کرنے کے لیے صرف دعوت سے، صرف تبلیغ سے، صرف بعض و نصیحت سے یہ کام نہیں ہوگا. دانیوں پر کوڑے برسانا ہو تو صرف نصیحتوں سے کام نہیں ہوگا. چوری کو دنیا کے اندر ختم کرنا ہو تو صرف نصیحتوں سے اور مسجدوں کی تقریروں سے چوری ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے سیاسی پاور چاہیے. آج اگر جوا، لاٹری، سٹا، جنا ان ساری برائیوں کو اگر بند کرنا ہو تو اس کے لیے بعض نصیحت اور چلا کشی سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اس کام کے لیے سیاست چاہیے، اقتدار چاہیے، پولیٹیکل پاور چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی گئی، دعا سکھائی گئی کہ اے پروردگار میری پشت پناہی کے لیے ایک اقتدار عطا فرما، ایک قوت عطا فرما، ایک حکومت میری مددگار بنا دے ایک حکومت کو. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مدینے کی حکومت اور مدینے کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عطا کی. پھر اس میں دعا میں یہ بات بھی وہ آپ سے کہلوایا گیا، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بتائیے کہ حق آ گیا ہے، باطل اب مٹنے والا ہے، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے، دنیا میں باطل کے لیے کوئی سبات نہیں ہے. سورہ ابراہیم میں ہم نے دیکھا کہ باطل کے لیے، غلط تحریکات کے لیے، غلط نظریات، شرک کے لیے، کفر کے لیے، الہاد کے لیے، کمیونزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے، ہیڈونزم کے لیے، ان سب کے لیے کوئی جڑ اور بنیاد نہیں انسان کی فطرت میں. جب تک اس کی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتے، یہ قدر و پودے تو ہوں گے، ضرور اگے ہوئے ہوں گے، لیکن اصلاح کرنے والے لوگ تیار ہو جائیں، اٹھ جائیں، تو ان سب کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے. تو کہا حق آ گیا، باطل اب مٹنے والا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. اور اس قول کے مطابق بہت ہی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حق کا غلبہ ہوا مکے میں، اور مکے سے اور ساری دنیا سے باطل کو مٹا دیا گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. اور اسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر فتح مکہ کے وقت جب داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی چھڑی لی مبارک ہاتھوں میں، اور ایک ایک بت پر آپ مارتے جاتے تھے، گراتے جاتے تھے ایک ایک بت کو، اور آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے، اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر ہی میں یہ بات ہے کہ اسے مٹ کر ہی رہنا ہے. اب صاف کرنے والے ہاتھ تیار ہو چکے، اب اصلاح کرنے والے لوگ تیار ہو چکے، تو اب باطل کو بہت زیادہ دن تک پنپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی. ربیع الثانی مدخلہ کی پیشن گوئی ثابت ہوئی، صحیح ثابت. اس کے بعد سلطان النصیرہ ایک حکومت کی پیشن گوئی، یہ بھی صحیح ثابت ہوئی. اور حق کے آنے اور باطل کے مٹنے کی پیشن گوئی بھی اللہ تعالی نے پوری کر دی. اس کے بعد فرمایا آپ جمے رہیے نماز پر، آپ جمے رہیے اپنے کام پر، اور اس قرآن پر جمے رہیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آپ قرآن مجید پر جمے رہیے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کے ساتھ ہم نے شفا نازل کیا ہے. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو سورہ یونس کے وقت ہم نے کی تھی کہ ایک ہی آیت پر اس دن پونا گھنٹے کی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کے اندر کیسے شفا موجود ہے. انسانی قلب کے اندر جتنی بیماریاں، وسوسہ، حیرت، پریشانی، قلق و اضطراب، یہ ساری بیماریوں کا علاج قرآن مجید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دل کو لے جا کر ملا دیتا ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کر دیتا ہے قرآن، تو دل کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اس دل کے اندر حرص ہے، تما ہے، پلیدی ہے، غلاظت ہے، یہ ساری بیماریوں کا علاج بھی اس قرآن کے نتیجے میں دل کا صفایا ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر سے ان بیماریوں کو صاف کر دیا جاتا ہے. پھر خواہشات نفس کے ساتھ ساتھ انسانی فکر میں، اخلاق میں، کردار میں، جس طرح سے ہیڈونزم میں، ڈاروینزم میں، کیپٹلزم میں، ان سارے اخلاق و کردار کے جو فلسفے ہیں، ان فلسفوں کے نتیجے میں انسانی ذہن گندا ہو جاتا ہے. قرآن ایسے ذہن کی اصلاح کرتا ہے، ایسی بیماریوں کی اصلاح کرتا ہے. پھر سماج کے اندر پائے جانے والی برائیاں، بیماریاں، جیسے کہ فحش ہے، زنا ہے، لواطت ہے، سود ہے، حرام خاری ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی صفایا کرتا ہے، اور شفا اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہاں وہ خلق دل کی بیماریاں ہوں، خواہ وہ اخلاق و کردار کی بیماریاں ہوں، خواہ وہ فکر کی بیماریاں ہوں، خواہ وہ اجتماعی مفاسد کی بیماریاں ہوں، ان سارے مفاسد کی بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے. شفا، یہ شفا ہے یہ کتاب. و رحمت للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے. اور ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور خسارہ ہے اگر تو صرف کافروں کے لیے. اس قرآن کو پانے کے باوجود انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خسارے کے اندر مبتلا کر دیا. اور اس کے بعد انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کا تذکرہ فرمایا، وہ ایک ویدا انام نال انسانی آ رہا تھا ونا بھی جانے بھی ویدا مسرو کا نوزا. انسان کا معاملہ ہے کہ جب ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس بن جاتا ہے. ویدا مسرو کا نوزا، انسان کی نامرادی کے یہی دو دروازے ہیں، دونوں دروازے نامرادی کے دروازے ہیں. انسان کو جب نعمت ملتی ہے، انسان کو جب دولت ملتی ہے، انسان کو جب اقتدار ملتا ہے، انسان کو جب خوشی سکون حاصل ہوتا ہے، تب وہ اعراض کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کا رویہ اختیار کرتا ہے. اور کئی لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں جب اللہ کی نعمتیں پا کر انہوں نے اعراض کیا، گھمنڈ کا رویہ اختیار کیا، تو وہ نعمتیں ان سے چھن گئی ہیں. یہ نامرادی کی سب سے پہلا دروازہ ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آدمی نعمتوں کو پا کر پھولا نہ جائے، سمایا نہ جائے، اور اس اتراہٹ اس کے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو چھین لیتا ہے. یہ نامرادی اور ناکامی کا ایک دروازہ. دوسرا دروازہ ہے کہ آدمی مصیبت میں پھنس جائے تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آدمی کو سٹرگل کرنا چاہیے، مصیبت کے بھنور سے نکلنے کے لیے خود بھی کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے. لیکن جو لوگ مصیبت میں گھر کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ مایوسی کا جو شکار ہوتے ہیں. نامرادی کا دوسرا دروازہ ہے اعراض کرنا، یہ بھی نامرادی ہے، مایوس ہونا یہ بھی نامرادی ہے، اترانا یہ بھی نامرادی ہے، اور دل شکستہ ہو کر بیٹھ جانا یہ بھی نامرادی اور ناکامی ہے. دونوں کے بیچ میں کامیابی کا راستہ بتایا گیا. یہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں بھی جو عابد، جو متقی لوگ اپنے دین پر، اپنے تقویٰ پر گھمنڈ کریں گے، ان کی وہ نعمت ان سے چھن جائے گی، نامراد ہو جائیں گے. اور جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں مبتلا ہو کر مایوس ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ بھی نامراد ہو جائیں گے. ایک عالم کو، ایک متقی کو، ایک نیک اور شریف انسان کو اپنی شرافت پر، اپنے تقوی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح ایک گنہگار کو اپنے گناہوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کے بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے، اور وہی راستہ اسلام کا راستہ ہے. کل کل یہ عمل والا شاکر بتا دیجیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے. ربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر چلا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے ویسألونک عن الروح، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال کیا لوگوں نے کہ روح کے بارے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کے حکم سے آتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے رب نے اس کے بارے میں بہت ہی کم علم تم کو عطا کیا ہے. روح کے بارے میں سوال کیا، اور یہ سوال قریش کے لوگوں نے بھی کیا، اور بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ مدینے میں یہود کے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے سوال کیا کہ آپ ذرا روح کے بارے میں بتائیے. اس پر علماء کی دو رائے ہے. ایک مفسرین کا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے. لوگوں نے یہ سوال کیا کہ وحی کیا چیز ہے، وحی کیسے آتی ہے، وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے، وحی کے نزول کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا اس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، صرف یہ کہ محمد پر کیوں یہ وحی نازل ہوتی، ہم پر کیوں وحی نازل نہیں ہوتی. روح سے مراد بعض علماء نے وحی لی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ ہجر میں بتایا تھا کہ انسانی زندگی کے لیے جیسے روح درکار ہے، انسان کی جسمانی زندگی کے لیے، اسی طرح اس کی قلبی زندگی کے لیے وحی چاہیے. اس کے اخلاقی زندگی کے لیے وحی چاہیے. اس نے فرمایا یہ روح سے مراد وحی ہے. اور کتاب کا نزول کیسے ہوتا ہے لوگوں نے پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے یہ وحی, اور اس کے بارے میں تم کو زیادہ علم نہیں ہے اور تم زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتے اس معاملے میں. اور علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے نزول کے آیتوں کے بیچوں بیچ میں, اس سے پہلے والی آیت یہ تھی کہ ہم اس قرآن میں شفا ہم نے نازل کیا, پہلے آیت. اس کے بعد والی آیت یہ ہے کہ روح کے بارے میں وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کے بعد والی آیت میں یہ ہے کہ آپ کی طرف ہم نے جو کتاب وحی کی ہے وہ ہمارے فضل سے ہے, اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہیں تو اس وحی کو چھین لے, اس نعمت کو تم سے چھین لے, تو اس نعمت کو واپس لوٹانے والا کوئی نہیں, اللہ کے رسول کو کہا گیا. تو ان دو آیتوں کے بیچ میں اس آیت کا آنا یہ مطلب رکھتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وہ روح ہے جسے وحی کہی جاتی ہے. دوسرا مفہوم بھی ہے اور وہ بھی کوئی بے وزن نہیں ہے, اور شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے بھی آیتوں کے سوا سیاق و سباق سے اس کو نکالا, وہ ہے کہ روح سے مراد یہاں آتما ہے. آتما جان جسے کہتے ہیں, انسانی جسم کے اندر جو چیز جان کی حیثیت میں ہوتی ہے, اس کے بارے میں ان لوگوں نے سوال کیا کہ روح سے مراد کیا ہے بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا, اور اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعراض کا بھائی اختیار کیا, جواب دینا نہیں چاہا. لیکن علماء نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے, اس کے اندر جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ وہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے, بتا دیجئے لوگوں کو کہ روح اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے بارے میں تم کو قلیل علم عطا کیا گیا. اسی کی تہ سے علماء نے یہ مفہوم نکالا کہ روح ایک لطیف شے ہے, اور وہ انسانی جسم میں کیسے آتی ہے اور کیسے جاتی ہے انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا, انٹینجیبل چیز ہے یہ, اسے چھو کر نہیں دیکھا جا سکتا, اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, اسے سونگا نہیں جا سکتا. لیکن روح آتما جسے کہتے ہیں جان, وہ انسانی زندگی میں, انسانی حیات میں, انسانی جسموں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے, لیکن اس کا آنا اس کا جانا ہر انسان محسوس کرتا ہے. اس کے آنے سے زندگی میں رونق آتی ہے, اس کے چلے جانے سے انسان مردہ اور بے بس اور لاش ہو جاتا ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے, خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, خدا تعالیٰ کے حکم سے چلے جاتی ہے, اور دنیا میں کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی فلاسفر ایسا پیدا نہیں ہوا, کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں پیدا ہوا جو انسان کے روح کو آنے سے روکے اور جانے سے روکے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. روح رب کے حکم سے آتی ہے اور رب کے حکم سے نکل جاتی ہے. یہ ایک بات تو یہ بتا دی گئی کہ تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے, غیر مادی چیز, غیر مادی چیز, نان میٹیریل تھنگ, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن وہ آتی اور جاتی ہے, اس کا احساس تمہیں ہو جاتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی, ہمارا رب بھی یہ تمہارے رب کے حکم سے آتی ہے, ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ روح کے ساتھ صفات ہوتی ہے, صفات ہوتے ہیں. جس کے اندر روح ہوگی اس کے اندر صفات ہوں گے. وہی انسان صفات والا انسان ہوتا ہے جس کے اندر روح ہو, اور جو مردہ ہو جائے اس کے اندر تو کوئی صفت نہیں ہوتی. سننا, دیکھنا, بولنا, سمجھنا, عمل کرنا, یہ ساری صفات روح کی صفات ہیں, یہ جسم کی صفات نہیں. روح ختم ہو جائے تو نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ کام کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کے نتیجے میں انسان کام کرتا ہے, اور انسان سے افعال کا صدور ہوتا ہے, اور صفات اسی کے اندر یہ موجود ہیں. ایک بات تو یہ اس سے سمجھ میں آ گئی, اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہے روح, اور اس حد تک ترقی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے, فرشتوں کے ہم مقابل ہو جاتی ہے, اور روح بلند ہوتی ہے, اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. تو قرآن مجید کے نتیجے میں انسان کی روح بلند ہوتی ہے. اور کہا کہ جو لوگ روح کے قائل نہیں, جو لوگ قرآن کے قائل نہیں, ان سے سوال یہ ہے کہ ایسا قرآن وہ لائیں, جمع کر کے لائیں, آگے کی آیتوں میں بات آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ روح کے اندر صفات ہوتے ہیں, اور انسانی صفات روح ہی کا کرشمہ ہے. نمبر دو. نمبر تین یہ کہ انسان کے اندر جو صفات, جو کمالات ہیں, اس کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہیں. اس لیے کہ جو نیکسٹ آیت ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول, اس کتاب کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا, یہ ہماری رحمت سے, ہم چاہیں تو اس کتاب کو چھین لیں تم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کے اندر جو صفات پیدا ہوتے ہیں, جو کمالات پیدا ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یہ بات. اور انسان کوشش کرتا ہے, لیکن دینے والا, بڑھانے والا, چڑھانے والا اور توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کمالات, یہ روح سلب بھی ہو جا سکتی ہے. اسی آیت سے نیکسٹ جو آیت ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ دو الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا, اللہ لہ القلق والامر, اللہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرتا ہے, اور والامر اور حکم دیتا ہے. قلق سے مراد جسم کی تخلیق ہے, اور امر سے مراد روح کا نزول ہے اس کے اندر. اور کیجیے ان آیتوں پر کہ قلق سے مراد اللہ تعالیٰ نے جسم کی تخلیق کی, اللہ لہ القلق, آگاہ رہو قلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. اس کا مطلب روح کا پھونکنا بھی اسی کی ذمہ ہے, اور اسی نے روح پھونکی ہے تمہارے اندر. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے, اور بہت ہی مناقض استعمال کیے. اس کی مثال انہوں نے آسان مثال دی ہے, شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں. وہ یہ کہا کہ تصور کیجئے کسی فیکٹری کا, کسی فیکٹری کے اندر ایک انجینئر یا اس فیکٹری کا مالک مختلف مشین لگاتا ہے پروڈکشن کے لیے، یا کار کی فیکٹری لے لیجیے آپ، یا بائک کی فیکٹری لے لیجیے، کوئی بھی فیکٹری لے لیجیے، یا پھر چمڑے کی فیکٹری لے لیجیے، جو بھی فیکٹری ہو، اس فیکٹری کے اندر مختلف قسم کی مشینز ہوتے ہیں۔ ایک پروسیس کو تیار کرنے کے لیے، ایک چمڑے کو تیار کرنے کے لیے، مجھے معلوم نہیں چمڑے کا لائن، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 10-12 پروسیس سے تو ضرور گزرتا ہوگا وہ چمڑا، اور مختلف مشینوں سے وہ گزرتا ہوگا۔ تو ایک فیکٹری اونر نے مختلف مشین لگائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف مخلوق پیدا کیے، انسان، جانور، حیوان، درندے، چرندے، پرندے، درخت، یہ مختلف مشینز ہو گئے، یہ مشین ہو گئے۔ لیکن یہ مشین اس وقت کام کرتے ہیں جب ان سب کا کنیکشن جو ہے الیکٹریسٹی سے کر دیا جائے، اور جیسے الیکٹریسٹی کا بٹن آن کیا جائے یہ ساری مشین حرکت کرنے لگتی ہیں، اور الیکٹریسٹی کو جب آف کر دیا جائے تو ساری مشینیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ فرمایا انہوں نے اس مثال سے کہ انسان، حیوان، درندے، چرندے، پرندے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے کہ مشین ہے، اور اس میں بجلی آنے سے، گویا کہ روح کے آنے سے، یہ ساری چیزیں حرکت کرتی ہیں، اور جب بجلی آف ہو جائے تو یہ ساری مشین بند ہو جاتی ہیں۔ کتنی پیاری مثال انہوں نے بات سمجھا دی روح کیا ہے۔ اب اس کے بعد علماء نے بڑی تفصیل سے اس پر کتابیں لکھی، اگر کسی کو تفصیل جاننا ہو تو ایک کتاب جو اردو میں بھی اویلیبل ہے، روحوں سے ملیے خوابوں کو سمجھیے، علامہ ابن قیم جوزی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں معلوم ہوگا کہ روح کو انہوں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا، اس پر غور و فکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اور روح ہی اصل ہے، جسم کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو لے چلا جاتا ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں آتی، صرف جسم کو موت آتی ہے اور روح کو موت نہیں آتی۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ زندوں کی روح زندوں سے ملتی ہے، مردوں کی روح مردوں سے ملتی ہے، زندوں کی روح مردوں سے ملاقات کرتی ہے۔ اس پر انہوں نے علمی گفتگو کی ہے، جیسے زندوں کی روح زندوں سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ صلحاء کی روحیں کاموں میں ملاقات کرتی ہیں، کوئی بات سنائے جیسا، کوئی بات آ کر بتائے جیسا انسان محسوس کرتا ہے، اور ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یہ روحوں کی ملاقات ہے۔ اور کہا کہ زندوں کی روح مردوں سے جو ملاقات کرتی ہے، وہ قبرستان میں جب آدمی سلام کرتا ہے تو وہاں قبرستان میں جواب دیتے ہیں، اور روحیں انتظار کرتی ہیں ہماری طرف سے کوئی تحفہ ملے گی، زندوں کی روح مردوں سے ملتی ہے، اور مردوں کی روح مردوں سے آپس میں جو ملاقات کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو پاک روح ہوتی ہیں۔ وہاں یہ روحیں آپس میں ملتی ہیں، اور چڑیوں کے پیٹوں میں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے، احادیث میں ساری باتیں آتی ہیں، یہ چڑیاں چہکتی ہیں، جنت میں جاتی ہیں، دانا چگتی ہیں، پھر واپس اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں، یہ روحیں آپس میں ملتی ہیں۔ مردہ روح آپس میں ملتے ہیں، اور زندوں کی روح آپس میں زندوں سے ملاقات کرتی ہیں، اور زندوں کی روح مردوں سے بھی ملاقات کرتی ہیں۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے، ابھی موقع نہیں ہے اس پر ہم یہاں اور زیادہ گفتگو کریں، بس اس پر اکتفا کریں، اور جن کو تفصیلات دیکھتے ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اے رسول، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی، اور اگر وہ تم سے یہ کتاب چھین لے، یہ وہی چھین لے، یہ رسالت چھین لے، تو دنیا میں کوئی تمہارا حامی و مددگار نہیں ہوگا کہ اللہ کے خلاف کوئی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، اور آپ کو ایک بلند مقام پر فائز کیا اس نے، اور آپ کو بہت عظیم مقام عطا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب کتنی بھاری کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آئی ہے، اس کتاب کا متبادل انسان پیش نہیں کر سکتا، نہ خود رسول پیش کر سکتا ہے، رسول کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس پائے کی کلام کا اس پائے کا کلام وہ پیش کر سکے۔ اگر کر سکتے ہو تو چیلنج کیا گیا، اور یہ چیلنج اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ ہود میں، اور غالباً سورہ یونس میں بھی یہ آیتیں گزر چکی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثله۔ آپ کہہ دیجئے کہ لئن اجتمعت، اجتماع کریں، جمع کر لیں، کس کو؟ انسانوں اور جنوں کو، اللہ ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مانند ایک کتاب، ایک قرآن لائیں، اس کے لیے سارے لوگوں کو جمع کر لیں، کفار مشرکین، جو جو خطیب حضرات ہیں، جو جو ادیب ہیں، شعرا ہیں، فاضل ہیں، ان سب کو جمع کریں، اور انسانوں سے بس نہ ہو سکے تو جنات کو بھی جمع کر لیں، لیکن اس پائے کا کلام وہ نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن مجید میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. اب اس پر تین دلیلیں قائم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب چیلنج اس معنوں میں ہے کہ اپنی زبان اپنے طرز بیان میں اپنے استدلال میں اپنی تاثیر میں اس کتاب نے جو انقلاب برپا کیا, دنیا کی کسی کتاب نے ایسا انقلاب برپا نہیں کیا. اس کتاب کی زبان, اس کتاب کا انداز بیان, اس کتاب کا طرز استدلال, اس کتاب کے مضامین, اس کتاب کے دلائل, اس کتاب کا اثر, اس کتاب کا انقلاب, دنیا کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں. ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پیدا ہوئی جو اتنی پیاری کتاب ہو. صرف زبان اس کے اندر نہیں ہے, زبان کے ساتھ ساتھ اس کا سارا مواد, اس کا کنٹینٹ, ایسی اور کوئی کتاب دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. نمبر ایک. نمبر دو, سورہ یونس میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ دے کر کافروں کو کہا گیا, مشرکین کو کہا گیا, پوچھے ان لوگوں سے میں نے تمہارے درمیان ایک طویل زندگی گزاری, 40 سال کی زندگی میں نے گزاری ہے, کیا تم نے کبھی اس پائے کی گفتگو کرتے ہوئے تم نے سنا ہے؟ اخلاق پر, کردار پر, فلسفے پر, توحید پر, رسالت پر, آخرت پر. 40 سال جو شخص اس طرح کی گفتگو نہیں کیا, اچانک ایک دن اٹھ کر کیسے وہ اتنے علمی گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور انسان یہ کلام پیش نہیں کر سکتا. تیسری دلیل یہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو سنا کر کہیں پہاڑوں میں جا کر چھپنے جاتے تھے, عین اسی ماحول میں رہتے تھے. آپ دیگر اوقات میں جو گفتگو کرتے تھے وہ گفتگو اور قرآن کی زبان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اور آج بھی جو لوگ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے, قرآن کی زبان الگ ہے, حدیث کی زبان الگ ہے, حالانکہ ایک ہی عربی ہے, لیکن پڑھنے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنا کر کہیں چھپ تو نہیں جاتے تھے, مکے ہی میں رہتے تھے. تم کیا اتنا بھی ذہن نہیں رکھتے, اتنا بھی تمیز نہیں رکھتے کہ اللہ کے رسول کی آرڈنری گفتگو اور قرآن مجید کے نام جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان کو تم فرق نہیں کر سکتے؟ تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر ڈاؤٹ ہے تو ایسی کوئی کتاب وہ لائیں. اس کے بعد فرمایا کہ اس کتاب سے لوگ انکار کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. یہ کتاب کتنی پیاری کتاب ہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس کتاب میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, لیکن لوگ ہیں کہ بھاگتے ہیں اس کتاب سے, اس کتاب سے روگردانی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے, لوگ اس کو سمجھیں, لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے وہ اچھمبے کی, حیرت کی چیز ہو, عجیب و غریب کوئی بات سنیے, سنیں, سنائی جائے. ایک مزاج ہے عام انسانوں کا. آج بھی ہمارے مقررین وائزین کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کی عام باتوں کو چھوڑ کر ایسی ایسی باتیں کریں گے جس میں کچھ عجیب بات ہو, کچھ غریب بات ہو, کچھ انوکھی بات ہو. یہ انسانی مزاج کی کمزوری ہے. جیسے کہ بہت سے مقررین کو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خط کتنا اونچا تھا, 60 فٹ تھا, 60 ہاتھ تھا, چوڑائی کتنی تھی, لمبائی کتنی تھی, کتنے انبیاء خطنے سے پیدا ہوئے. یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں, عجیب بات ہو, اتنا کچھ ایسی عجیب بات ہو. فرعون کا محل جنگلات کے سامنے تھا اور فرعون کے محل کے سامنے بڑے بڑے جنگلی شیر جو ہے باندھے ہوئے ہوتے تھے. کچھ نہ کچھ نئی بات. یہ اچھمبے کی بات ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے. قرآن ایسے اچھمبے سے بلند کرتا ہے اور حقیقت پسند بناتا ہے, ریئلسٹک بناتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کو حدیث کے نام سے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں لوگ حدیث ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ حدیث نہیں ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں, اچھمبے کی بات, عجیب بات ہو, کچھ نئی بات ہو, ایسی باتیں کرنے کا مزاج لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے جب کلام پیش کیا تو سیدھے سیدھے کلام پر غور کرنے کے بجائے لوگوں نے آپ کے سامنے سوالات کیے, اچھمبے کے سوالات, اور کچھ مطالبے کے کرشموں کا ظہور ہو جائے. کیا کیا وہ کیے ان لوگوں نے؟ یہ کیا کہ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین کو حکم دیں اور زمین سے ایک چشمہ ابل پڑے, ایک ندی اور نالا ابل پڑے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے ذرا. دیکھیے اللہ کے رسول نے کتاب سنایا لوگوں کو, لیکن کتاب پر غور و فکر کرنے کے بجائے لوگ کچھ نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو چشمہ جاری کر کے بتائیں. پھر دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم ایسے کیجئے کہ من نقیل و عنب, کھجور اور انگور کے باغات اگائیے اس وادی غیر ذی ذرع میں, اس بنجر مکے کی زمین میں لہلاتی بھی کھیتی تیار کر دیجیے, ہم دیکھیں گے. یا پھر یہ بھی نہیں ہے تو آپ جیسے دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کے مطابق یہ ہے کہ تسقط السماء کما زعمت, جیسے تم دعویٰ کرتے ہو ہم پر عذاب آنا ہے تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہم پر گرا کر بتائیے, ہم مانیں گے کہ تم رسول ہو. تیسری چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تو کم از کم کرو, اور تعطیہ باللہ والملائکۃ قبیلا, روح در روح اللہ اور اس کے فرشتے سامنے آئے اور گواہی دے کہ محمد کو میں نے رسول بنایا, ذرا یہ تو کر کے دکھاؤ اگر تم سے ہو سکے. یہ نہیں ہو سکا تو کم از کم یہ تو کرو کہ او یکون لک بیت من زخرف, سونے کا گھر بن جائے تمہارے لیے, تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ذرا بتاؤ تمہارا گھر سونے کا ہو جائے, یہ کہاں جھوپڑ پٹی تمہاری, سونے کا گھر بنا کر بتا, تب ہم مانیں گے. اور آخری چیز یہ کہ یہ بھی نہیں ہو سکا تو جاؤ آسمان پر چڑھو, ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم آسمان پر چڑھ رہے ہو, اور چڑھ کر واپس آتے ہوئے بغل میں کتاب دابتے ہوئے آؤ, تمہارے سرٹیفکیٹ آف پروفٹ ہڈ لاؤ, تم رسول ہو, اللہ کی طرف سے کتاب لکھ کر لاؤ, ہم پڑھ کر دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں گے. یہ مطالبہ کیا, یہ بے وقوفوں کا مطالبہ ہوتا ہے, ہمیشہ کم عقلوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. اور اس جگہ ابوال کلام آزاد علیہ الرحمٰن نے ایک اچھی مثال دی ہے. انسان جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے پر پرکھنا چاہیے. میں کہوں اگر میں انجینئر ہوں تو اس دعوے پر یہ پرکھنا چاہیے کہ انجینئر کی کچھ معلومات ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنا چاہیے مجھ سے گھر بنا کر دیکھنا چاہیے, گھر کا سینٹرنگ کھولنے کے بعد چھت گرتا ہے یا چھت باقی رہتی ہے یہ دیکھا جائے. تو اس میں گویا کہ میرے دعوے کی پرکھ اس میں ہو کہ مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا جائے. میں انجینئر ہونے کا دعویٰ کروں, لوگ مجھ سے آ کر پوچھیں کہ صاحب پیٹ کے درد کا کیا علاج ہے ذرا بتائیے, گردہ سڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہے بتائیے, تو میں جواب نہیں دے سکتا. میں نے دعویٰ کب کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں نے دعویٰ کیا تو مجھ سے وہ چیز مانگے جو انجینئر ہونے کی دلیل میں پیش کر سکوں. تو اس طرح ایسی بہت سی مثالیں انہوں نے دی ہیں. ایک لوہار ہے, لوہار سے اگر اس نے دعویٰ کیا تو اس سے طلب کیجیے ذرا خفل بنا کر بتائے. اس سے یہ کہیں گے ایک شیشے کے گلاس بنا دیں تو وہ نہیں بنا سکتا, اس نے دعویٰ ہی کب کیا تھا کہ وہ بلور ہے, وہ بلر کے گلاس بنا سکتا, نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا گیا, میں نے کم وقتوں کم عقلوں, میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں, میں کرشمہ ساز ہوں, میں جادوگر ہوں, میں نئی نئی اور عجیب عجیب چیزیں بتانے والا, میں نے کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو ہمیشہ یہی دعویٰ کیا کہ میں ایک بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں, میری طرف کتاب وہی کی جاتی, کتاب کو پڑھ کر دیکھو. میرے دعوے کو اگر ماننا ہو تو کتاب کو دیکھو. تم کیوں سمندر مانگتے ہو, تو ندی اور نالے مانگتے ہو, سونے کا گھر مانگتے ہو, آسمان پر چڑھنا مانگتے ہو؟ ایک ڈاکٹر سے مطالبہ کریں تو یہی ہوگا کہ علاج پوچھیں گے, اس سے کبے کی طرح اڑنے کا مطالبہ کریں وہ بھی اچھمبے میں پڑ جائے گا. یہ ہے قرآن کہتا ہے, قرآن کا اسٹائل ہے کہ دلیل دینے کا. وہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سناتا ہے, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اللہ تعالیٰ پاک ہے, میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں بشر کے علاوہ کچھ اور ہوں, میں تو بشر ہوں, میں نے بار بار کہا. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى, لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ ایک فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے کہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے. اور اس جگہ بہت پیاری بات یہ مولانا مودودی نے لکھی کہ ہمیشہ سے کم عقلوں کا معاملہ ہے کہ جب تک رسول زندہ ہے رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے. کیوں؟ یہ رسول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بشر ہے, یہ رسول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بشر ہے. مرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ رسول تھا, یہ بشر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ رسول تھا. اسے پیغمبر کے درجے سے بلند کر کے اسے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے. دیکھیے زندہ جب تک رہے تو بشر ہونے کی وجہ سے رسول نہیں مانا, مرنے کے بعد رسول مانا, بشر نہیں مانا, ان کو خدا بنا دیا. یہ انسانوں کی کمزوری ہے. اور آج ہندوستان کے بڑے حصے میں, ہم واقف نہیں ہیں وانی بڑے میں بیٹھ کر, ایک بڑے حصے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے مکتب فکر جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا. اور ہم جیسے لوگ جب کہہ دیتے ہیں تو ہم کو گالیاں دی جاتی ہیں, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں, نہیں وہ نور ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ خدا سے بہت آگے کی چیزیں, فلاں فلاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بلند درجہ عطا کر جائے. پھر آپ کی موت پر, حیات پر, جسمانی موت بھی کہ روحانی موت بھی, زندہ ہیں کہ نہیں خبر میں, خبر سے آپ کا ہاتھ آتا ہے, ملاقات کرتا ہے, یہ وہ سارے ایک بڑا گویا کہ جھنجال کھڑا کر دیا لوگوں نے. اور آج یہ موضوع بحث ہے, پانی باڑی میں نہیں تو نہیں ہے, لیکن سارے ہندوستان میں جمعے کے خطبے میں چلے جائیے, یہ مسائل زندہ مسائل ہیں کہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے, سوری بشر نہیں مانتے, بلکہ ان کو ایک نور اور ایک بلند حقیقت مانتے ہیں. کیا کیا کر دیا لوگوں نے. تو کہا کہ یہ ہمیشہ سے کم عقلوں کا, کم وقتوں کا یہ رویہ رہا, یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں, فرشتے زمین میں اطمینان سے چل پھر نہیں سکتے اس لیے کہ فرشتے کتاب لا کر پہنچا تو سکتے ہیں, اسوا نہیں بن سکتے. فرشتوں کا نزول تو ہو سکتا ہے, کتاب لا کر پہنچا سکتے ہیں پوسٹ مین کی طرح, لیکن انسانوں کے لیے اسوا نہیں بن سکتے. انسانوں کے لیے اسوا بننا ہے تو انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے, راما انسانوں کے لیے اسوا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رام اگر خدا کا اوتار لوگ تصور کرتے ہیں تو وہ آئے دنیا میں نیک عمل کر کے چلا جائے تو کون سا بڑا کام ہے, خدا ہے وہ, ان کے بقول اگر وہ خدا کا اوتار ہے تو اسے نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, نہ بیوی کی ضرورت, نہ فلاں کی ضرورت. اگر اس کا غلطی نہیں کی تو کون سا کمال کیا. اس لیے تو خدا کا اوتار مانے لوگ تو اس میں کوئی کمال نہیں. اگر انسان ہو کر اس نے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا تو یہ کمال کی بات ہے. اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, اگر اطمینان سے فرشتے چلتے پھرتے تو ہم رسول کو فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے تھے. قل کفی باللہ شہیدا بینی, اب اللہ پر چھوڑ دیجیے, اللہ تعالیٰ کافی. ان لوگوں کے سارے اعتراضات کا جواب دے لے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت دینا اور ضلالت دینا یہ سب اس کا کام ہے. ان اندھوں کو, ان بہروں کو, اس کتاب کو نہیں سمجھنا چاہتے تو قیامت کے دن میں ان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور ان کو جہنم میں جھونکیں گے. کلما قبت زدناہم سعیرا, جب جہنم کی آگ دھیمی ہوگی تو پھر اسے پھونک کر اور بھڑکایا جائے گا اور تیز کر دی جائے گی. ان کے لیے یہی ٹھکانہ کافی ہے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, اللہ تعالیٰ کی آیات انہوں نے انکار کیا تو ان کے لیے یہی جزا صحیح ہے. وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا, یہ پوچھتے ہیں کہ مر کر مٹی ہونے کے بعد ہم کو کیا اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. ائنا لمبعثون خلقا جدیدا, کیا دوسری بار ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کھڑا کرے گا. تو قرآن کہتا ہے رہو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہو وہ پروردگار جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا تو تم جیسے مخلوق کو دوبارہ سے پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بنا رفع سمکا فسواها واخرج الیہا واخرج ضحاها, طویل آیتیں. انسان کو پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے جبکہ وہ پروردگار نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, چاند اور سورج کو پیدا کیا, فلاں 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 پیدا کیا, اتنی پیچیدہ کائنات کو پیدا کر چکا تو تم جیسے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ اس بات پر قادر ہے, قادر ان اللہ یخلق مثلہم, وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم جیسے انسانوں کو پھر دوبارہ پیدا کر سکے, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت, آپ کہہ دیجئے کہ لوگ آپ کی نبوت کو, آپ کی رسالت کو, آپ کے علم کی قدردانی نہیں کرتے تو یہ ان کی بدبختی ہے, یہ ان کی کم ضربی ہے کہ آپ کو یہ نہیں مانتے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا کہ لوگ اپنے ہم اثروں کی قدر نہیں پہچانی, مرنے کے بعد ان پر جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان پر ریسرچ کیے جاتے ہیں, لیکن جب تک زندہ ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. کہا کہ انہوں نے رسالت کی قدر نہیں کی, کہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خزانے بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتا تو جن جن لوگوں سے نفرت ہے ان کو ایک گھونٹ پانی بھی یہ لوگ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کمال کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے, اگر کہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیتا تو یہ آپ لوگ کی قدردانی بھی نہیں کرتے اور ان رحمتوں سے آپ کو ذرا برابر بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے مملکت, اس کی مملکت کے یہ سارے خزانے ہیں. اور اس بات فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیتیں عطا کی, کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل ہم اس پر گفتگو کریں گے اور کل سورہ بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی. ہم نے کوشش تو یہی کی کہ آج ختم ہو جائے لیکن بات طویل ہو گئی, تو کل ایک اور رکوع باقی رہ گیا ہے, اس پر ہم سورہ بنی اسرائیل کی گفتگو کو ختم کریں گے اور اس کے بعد کل سے ایک دلچسپ سورت شروع ہوگی, وہ سورہ کہف ہے. اور سورہ کہف میں انشاءاللہ سب کو جو ہے لطف بھی آئے گا, اس لیے کہ اس میں واقعات کی شکل میں باتوں کو بیان کیا گیا ہے, فلسفہ, نظریہ, سائنس اور عقلی دلائل, اور یہ کشمکش میں اعتراضات اور ان کے جوابات ممکن ہے کہ تھوڑا سا ٹف ہو, تھوڑا سا باتوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو, لیکن اس کے بعد کی جو تین سورتیں سورہ کہف ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ طہ, سورہ مریم, یہ تینوں سورتیں واقعات اور قصص پر مشتمل ہیں. انشاءاللہ کل ہم سورہ کہف کو شروع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.